ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت، پورے ایران میں جشن اور تقریبات کا سلسلہ جاری۔ ایران کے ساتھ تعمیری مذاکرات کیے جائیں، گروپ 5+1 کے ماہرین کو کیتھرین ایشٹن کی ہدایت۔ مصر میں صدر مرسی کی مخالفت جاری، قاہرہ میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان تصادم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، نواسی رسول حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہم آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دلی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android، اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ اور اب لیجئے تفصیل کے ساتھ آشا خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت با سعادت پر آج پورا اسلامی جمہوری ایران سراپا جشن و سرور ہے۔ کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب کبریٰ کے یوم ولادت کی مناسبت سے سنیچر کی رات سے ہی ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں جشن اور محفلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو اس وقت بھی جاری ہے۔ اس سلسلے کے مرکزی اجتماعات مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس اور قم میں جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں جاری ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کو نرسنگ ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، اور یوں اسپتالوں اور طبی مراکز میں مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی نرسوں کی زحمتوں کی قدردانی کی جاتی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا 5 جمادی الاول سن 5 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت رسول اکرم، پدر گرامی حضرت علی اور والدہ مکرمہ جناب فاطمہ زہرا جیسی کائنات کی بے مثال ہستیوں کی پاک آغوش میں تربیت پائی اور معنویت و کمال کی منزلوں پر فائز رہیں۔ آپ عالمہ غیر معلمہ کہلاتی تھیں، اور واقعہ کربلا کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے امام وقت حضرت زین العابدین علیہ السلام کی جان کی حفاظت کو اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے انتہائی سخت ترین حالات میں ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور دربار کوفہ و شام میں اپنی تقریروں اور خطبوں کے ذریعے ظالموں کو رسوا کیا۔ جناب زینب نے اسیری کے باوجود اپنی بلاغت و شجاعت و دلیری کے ذریعے کربلا کے آفاتی پیغام کو قیامت تک کے لیے عام کر دیا۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ کیتھرین ایشٹن نے 5+1 گروپ سے درخواست کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعمیری مذاکرات کرے۔
پریس ٹی وی کے مطابق کیتھرین ایشٹن نے 5+1 گروپ سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعمیری مذاکرات کرنے کے ساتھ ساتھ ایران سے مؤثر تعلقات برقرار کرے اور تہران کے ساتھ اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش انجام دے۔ کیتھرین ایشٹن نے کہا کہ جب سے انہوں نے ایران کے ساتھ 5+1 گروپ کے مذاکرات کی قیادت سنبھالی ہے، ابھی تک مؤثر مذاکرات نہیں ہو سکے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح یہ بھی کہا کہ آئندہ مذاکرات میں ایران کے ایٹمی معاملے پر ہونے والے مذاکرات میں فنی اور سیاسی دونوں پہلوؤں کا زیادہ تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان تازہ ترین مذاکرات قزاقستان کے شہر الماتی میں 26 اور 27 فروری کو ہوئے تھے، جبکہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ 5 اور 6 اپریل کو الماتی میں ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ آئندہ پیر کو ماہرین کی سطح پر استنبول میں مذاکرات انجام پائیں گے۔ اگرچہ مذاکرات کے نتائج اور مستقبل کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر 5+1 گروپ کی طرف سے نیک نیتی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الماتی مذاکرات میں پہلی بار کچھ مثبت اشارے دیکھنے کو ملے ہیں، لیکن امید کی اس کرن کو باہمی تعاون کے ایک مستقل عمل میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 5+1 گروپ کی طرف سے آئندہ دنوں اور ہفتوں کے دوران مثبت اور ٹھوس فیصلے کیے جائیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اعتماد سازی کے لیے ایک اہم اتفاق رائے حاصل کرنا ضروری ہے، خواہ چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، تاکہ دونوں ہی فریق اپنی اپنی تشویش کو آسانی کے ساتھ بیان کر سکیں۔ 5+1 گروپ نے ایران کے ساتھ تعاون کے اب تک بہت سے مواقع کھو دیے ہیں، بنابراین اگر مغرب حقیقی معنوں میں جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے باہمی تعاون کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایران کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اہم قدم اٹھانا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایران پر عائد غیر قانونی پابندیوں کو اٹھا لے۔ بہرحال علماتی مذاکرات اس اتفاق رائے پر اپنے اختتام کو پہنچے تھے کہ مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے اور ماہرین کی سطح کے بھی اجلاس ہوں۔ چنانچہ 18 مارچ پیر کو استنبول میں ماہرین کی سطح کا اجلاس ہونے والا ہے۔ البتہ اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ مسئلہ جس کو مغرب نے پچھلے 10 سال سے اپنی غیر منطقی اور مخاصمانہ پالیسیوں کے ذریعے ایران کے ایٹمی معاملے پر مسلط کر رکھا ہے، وہ ایک یا چند ایک نشستوں اور اجلاسوں سے حل ہو جائے گا۔ البتہ ایران اعتماد سازی کے لیے ایک جامع منصوبہ بھی رکھتا ہے تاکہ مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ بنابراین اگر امریکہ کے اندر، جو ایران کی ترقی و پیش رفت کا مخالف ہے، مسئلے کے حل کے لیے ضروری عزم و ارادہ پیدا ہو جائے اور ایران کی منطقی تجاویز کی راہ میں مشکلات کھڑی نہ کرے تو معاملے کو حل کرنے کی امید بڑھ سکتی ہے۔
یورپی ایجنٹوں کا کہنا ہے کہ شام میں یورپ، امریکہ اور صہیونی حکومت کے درمیان اسلحے کی سپلائی کی رقابت شروع ہو چکی ہے۔ فلسطین کی المنار ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ یورپ، امریکہ اور صہیونی حکومت کے درمیان اس بات کو لے کر رقابت تیز ہو گئی ہے کہ شام میں دہشت گردوں کو کون سب سے زیادہ ہتھیار پہنچا رہا ہے، جبکہ بعض ممالک جن میں سعودی عرب اور قطر سر فہرست ہیں، ان گروہوں کو پیسے فراہم کرنے میں پیش پیش ہیں۔ خبروں کے مطابق گزشتہ 2 سال میں ہزاروں ٹن ہتھیار مختلف صورت میں دہشت گردوں کو فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ شام کے بحران نے ہتھیاروں کی دسیوں، کمپنیوں اور ایجنٹوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ یورپ کے ایک دلال نے، جو مختلف ہتھیاروں کے دلال کے نام سے مشہور ہے، بتایا کہ ہتھیاروں کے ایجنٹ اور اسمگلر رات و دن اس کوشش میں ہیں کہ اپنی اپنی کمپنیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، اور سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک ان کمپنیوں سے اپنے پیسوں سے معاہدے کر رہے ہیں۔ شام میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی مسلسل کامیابیوں اور صدر بشار اسد کے شامی عوام کے ساتھ رہنے پر اصرار نے مغربی ذرائع ابلاغ کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ شام کے اقتدار و حکومت کے استحکام اور بشار اسد کی استقامت و پائے مردی کا اعتراف کریں۔
بشار اسد کا آہنی عزم و استقامت نہ صرف ملک کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے میں ان کی کارکردگی میں پوری طرح دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ مختلف ذرائع ابلاغ سے ان کے انٹرویو میں بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بشار اسد کے مختلف انٹرویوز میں یہ بات صاف جھلکتی ہے کہ وہ ملک کو بحران سے نکالنے اور ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے بلند عزم و حوصلے کے مالک ہیں، اور وہ ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کا پورا تہیا کیے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ مخالفین کے ساتھ مذاکرات کی ان کی دعوت میں بھی ان کے عزم محکم کو اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کے صدر بشار اسد اور ان کے رفقائے کار کے اس جذبے سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے بحران کو جمہوری طریقے سے حل کرنے میں وہ ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ فرانس پریس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بشار اسد کے ساتھ بات چیت کے بعد جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پر اعتماد اور مضبوط اعصاب و ارادے کے مالک شخص ہیں، جو ملک کا نظم و نسق چلانے اور بحران کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ شام کے سیاسی میدان میں بشار اسد کی زیر قیادت اس ملک کے سیاسی نظام کے استحکام پر مغربی ذرائع ابلاغ کا اعتراف اس حقیقت کو روشن کر دیتا ہے کہ اب مغربی ملکوں کی سازشیں دم توڑ رہی ہیں، جنہوں نے گزشتہ 2 برس سے شام میں کسی بھی طرح کی فتنہ انگیزی اور سازش سے دریغ نہیں کیا ہے۔ شام کے بحران کو امریکہ، فرانس، برطانیہ، ترکی اور علاقے کے بعض عرب ملکوں کی مداخلتوں، ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے، جو اس ملک میں بدامنی پھیلا کر اپنے تسلط پسندانہ مفادات حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان ملکوں نے شام کے اندر دہشت گردوں کو بھیج کر اور ان کی ہر طرح کی اسلحہ جاتی، مالی اور تربیتی مدد کر کے شام میں جس قدر بھی ہو سکتا تھا بدامنی اور دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی۔ شام میں عام انسانوں کا اس قدر خون بہایا گیا کہ حتیٰ بعض یورپی ممالک بھی خاموش نہ رہ سکے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹون نے شام میں سرگرم مسلح گروہوں کو اسلحے کی سپلائی کی مخالفت کی۔ انہوں نے سنیچر کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ فرانس اور برطانیہ شام میں ہتھیاروں کی سپلائی کی پابندی کو اٹھانے پر جو اصرار کر رہے ہیں اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ لندن اور پیرس نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ شام میں سرگرم مسلح گروہوں کو ہتھیاروں سے لیس کیا جائے گا اور اس کے لیے وہ یورپی یونین سے ہٹ کر اقدام کریں گے، لیکن شام کے حالات سے جو تصویر سامنے آ رہی ہے اس کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغربی ملکوں کی سازشیں شام کے عوام کے عزم و ارادے کو متزلزل نہیں کر سکی ہیں، بلکہ شام کے حکام بحران پر قابو پانے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ پرعزم دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس پر شام کے سیاسی اور غیر سیاسی ادارے اور گروہ بھی زور دے رہے ہیں۔
قاہرہ کے نواحی علاقے المختم میں مظاہرین اور سیکورٹی فورس کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ الیوم الصابع نامی ویب سائٹ کے مطابق المختم کے علاقے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ اتوار کے روز بھی جاری رہا، جس کے دوران مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پیٹرول بم کے گولے پھینکے۔ مظاہرین پر قابو پانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو علاقے میں تعینات کر دیا گیا تھا، تاہم صورتحال کشیدہ رہی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے اور بعد میں چھرے والی بندوقوں کا استعمال کیا۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پیٹرول بم پھینکے۔ گزشتہ رات بھی اسی علاقے میں اخوان المسلمین کے حامیوں اور صدر مرسی کے مخالفین کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں، جو المختم میں اخوان المسلمین کے دفتر کے سامنے صدر مرسی کے خلاف دیوار پر نعرے لکھ رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ جھڑپوں کے دوران کئی اخبار نویسوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ سیاسی مظاہروں میں خواتین کی شرکت بڑا گناہ اور شر کا باعث ہے۔ سعودی عرب کے مفتی شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے سعودی عرب کے وسطی شہر البریدہ میں خواتین کے مظاہروں پر دھرنوں پر اپنے رد عمل میں دعویٰ کیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مذمت میں خواتین کا اپنے گھروں سے باہر نکل کر دھرنے دینا اور مظاہروں میں شرکت کرنا ایک غلط اقدام ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی سیکورٹی فورس نے پچھلے ایک مہینے کے دوران بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کو گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی رہائی کے مطالبے کو لے کر دھرنا دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار کی گئی خواتین کو جیلوں میں ایزائیں دی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس وقت 30,000 افراد سیاسی الزامات کے تحت جیلوں میں بند ہیں، جن پر کسی بھی قسم کا مقدمہ نہیں چلایا گیا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں حکومت کے خلاف لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ملک میں تفریق آمیز پالیسیاں ختم کی جائیں، سیاسی اصلاحات نافذ کی جائیں اور جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ان مظاہروں کے دوران سیکورٹی فورس نے دسیوں عام شہریوں کو شہید یا زخمی کر دیا ہے، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ تینس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہرہ کر کے حکومت کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ تینس کے باشندوں نے اسی طرح سنیچر کو بھی حزب مخالف کے رہنما شکری بلعید کے 40ویں کی مناسبت سے دارالحکومت میں ایک بڑا مظاہرہ کیا۔ مظاہرین حکمراں جماعت النہضہ پر شکری بلعید کے قتل کا الزام لگا رہے تھے، جبکہ تینس کی حکومت کا کہنا ہے کہ شکری بلعید کے قتل میں انتہا پسند سلفیوں کا ہاتھ ہے۔ واضح رہے کہ شکری بلعید کے قتل سے تینس میں ایک بار پھر بحران پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وزیر اعظم حمادی جبالی کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ فلسطینی بچوں نے مظاہرہ کر کے امریکی صدر باراک اوباما سے کہا ہے کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے اپنا اثر استعمال کریں۔ جنوبی غزہ کے شہر رفاہ میں بچوں نے ایک مظاہرہ کر کے امریکی صدر باراک اوباما سے کہا ہے کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے صہیونیوں پر دباؤ ڈالیں۔ صہیونی حکومت نے سن 2006 سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں بنیادی ضرورت کا کوئی سامان نہیں پہنچ رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینی بچوں نے یہ مظاہرہ امریکہ کی امن پسند کارکن راشل کیوری کی صہیونیوں کے ہاتھوں ہلاکت کی برسی کی مناسبت سے کیا تھا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی بلڈوزروں نے 2003 میں رفاہ شہر میں نے راشل کوری کو کچل کر ہلاک کر دیا تھا۔ راشل کوری صہیونی حکومت کے ذریعے فلسطینیوں کے مکانات کو منہدم کیے جانے کے خلاف پرام احتجاج کر رہی تھیں۔ فلسطینی اس مظاہرے کے دوران راشل کوری کی تصویر اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی روک تھام کے لیے قانون سخت تر کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق مرکزی کابینہ نے اتوار کو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی روک تھام کے لیے قانون میں سختی کی منظوری دے دی ہے۔ قانون میں سختی کا فیصلہ دہلی میں میڈیکل کی ایک طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے واقعے پر پورے ہندوستان میں عوام کے احتجاجی مظاہروں کے بعد کیا گیا ہے۔ نئے قانون میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی اور ان پر تیزاب پھینکنے کی سزا بڑھا دی گئی ہے۔ نئے مجوزہ قانون میں جنسی زیادتی کی کم ترین سزا 20 سال قید اور زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید رکھی گئی ہے، اور اگر جنسی زیادتی کی وجہ سے موت واقع ہو جائے تو سزائے موت کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس بل میں اسی طرح سن بلوغ کو 18 سال سے کم کر کے 16 سال کرنے کی موافقت بھی کی گئی ہے۔ یہ بل پیر کو کل جماعتی اجلاس میں پیش کیا جائے گا اور سبھی سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے حاصل ہو جانے کے بعد اس کو پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد قانون کا درجہ دے دیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں جنسی زیادتی کے واقعات میں اس حد تک اضافہ ہو گیا ہے کہ آج یہ مسئلہ ہندوستان کی حکومت اور سماج کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ افغانستان کی سیکیورٹی فورس اور نیٹو کے فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں اپنے مشترکہ آپریشن کے دوران مشرقی علاقوں میں 9 دھماکہ خیز گاڑیوں کا پتہ لگا کر انہیں اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ مشرقی افغانستان میں نیٹو کے کمانڈر نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افغان اور نیٹو فورس کی مشترکہ کارروائی میں ان گاڑیوں کو ضبط کیا گیا ہے جن پر دھماکہ خیز مواد لدے ہوئے تھے۔ اس مشترکہ کارروائی میں شدت پسندوں کے ایک خفیہ ٹھکانے کا بھی پتہ لگایا گیا ہے، جس کے دوران 3 حملہ آوروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد سے لدی یہ گاڑیاں خوست، پکتیا، لوگر اور کنر صوبوں میں پکڑی گئیں۔ اقوام متحدہ کی گزشتہ مہینے کی رپورٹ کے مطابق سن 2012 میں افغانستان میں پرتشدد واقعات میں مجموعی طور پر 3000 عام شہری مارے گئے، جبکہ 5000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں جشن نوروز کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ افغان حکام نے بتایا ہے کہ کابل، ہرات اور مزار شریف سمیت پورے افغانستان میں جشن نوروز کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مزار شریف میں نوروز کے موقع پر جشن گل سرخ خاص اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ افغان ذرائع نے بتایا ہے کہ مزار شریف میں اس جشن کے موقع پر حفاظت کے لیے 6000 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کا تعینات کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان کے صوبے بلخ کے صدر مقام مزار شریف میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ایک زیارت گاہ ہے، جس نے اس شہر کو افغانستان میں مرکزی حیثیت دے دی ہے۔ ہر سال نوروز کے موقع پر جشن گل سرخ میں شرکت کے لیے افغانستان کے دیگر علاقوں سے ہزاروں افراد مزار شریف پہنچتے ہیں۔ نوروز کے دن جشن گل سرخ میں تحویل کے وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منسوب علم مبارک برآمد ہوتا ہے۔ اسپین کے مختلف شہروں میں حکومت کی معاشی کفایت شعاری کی پالیسیوں کے خلاف زبردست مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہسپانوی شہری دارالحکومت میڈرڈ اور چند دیگر شہروں کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے معاشی کفایت شعاری کی سرکاری پالیسیوں کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ یورپی یونین کی غلط پالیسیاں ہی یورو زون میں معاشی بحران کی اصل وجہ ہے۔ مظاہرین نے IMF، یورپی بینک اور یورپی یونین پر مشتمل ٹرائیکا کے فیصلوں کو عوامی ضرورتوں کے منافی قرار دیا اور حکومت اسپین سے مطالبہ کیا کہ وہ مذکورہ ٹرائیکا کے ساتھ تعاون فوری طور پر بند کر دے۔ سنیچر کے روز قبرص کے دارالحکومت نکوسیا میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر آ کے مظاہرے کیے تھے اور IMF اور یورو زون کے ساتھ حکومت قبرص کے معاہدے کی مخالفت کا اعلان کیا تھا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ اب چلتے ہیں ایک بار پھر آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں کی طرف۔ ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت، پورے ایران میں جشن اور تقریبات کا سلسلہ جاری۔ ایران کے ساتھ تعمیری مذاکرات کیے جائیں، گروپ 5+1 کے ماہرین کو کیتھرین ایشٹن کی ہدایات۔ مصر میں صدر محمد مرسی کی مخالفت جاری، قاہرہ میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان تصادم۔ اور یہیں آج کا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے, پتا ہے urdu.sehattv.ir. اور یہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.